صلوات على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات على محمد. برادران عزیز، وقاران محترم، سلسلہ مجالس کی آج یہ چھٹی نشست ہے. سورہ مبارک والعصر آج بھی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں پروردگار عالم بعد از بسملہ زمانے کی قسم کھانے کے بعد یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا اور پھر اس کے بعد پیغام حق اور پیغام صبر کو دوسروں تک منتقل کرنے کا فریضہ بھی ادا کیا، یہ وہ افراد ہیں جو نگاہ پروردگار میں خسارے اور نقصان سے باہر ہیں. ورنہ جتنے بھی افراد ہیں وہ سب کے سب خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں ترتیب سے یہ گفتگو پیش کرنے کی کوشش کی کہ اگر آپ ایمان کو دیکھیں تو ایمان کا تعلق فقط مشاہدات سے نہیں ہے، بلکہ مشاہدات جب مقدمہ بن جاتے ہیں، آیت بن کر، نشانی بن کر، اور انسان کے تعلق کو میٹافزیکل ورلڈ کے ساتھ جھوڑ دیتے ہیں، اور انسان اس بات پر ایمان لے آتا ہے کہ معاملہ اس دنیا سے ماورا ہے، کہ کوئی ہمارا خالق ہے، کوئی ہمارا مالک ہے، کوئی قیامت کا دن ہے، کوئی حساب کتاب ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے، تو یہ وہ دنیا ہے کہ جو انسین ورلڈ ہے، اس کو انسان اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کرتا، مگر عقلی دلیل کے ذریعے سے فطری آواز پر لبیک کہتے ہوئے وہ مشاہدے کو غیب سے جھوڑ دیتا ہے. اور اگر وہ یہ جھوڑنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر زندگی بامقصد بنتی ہے، پھر اس کے بعد ایک ویژن اس کے سامنے آتا ہے، اس کے سامنے ایک نظر آتی ہے، ایک سلسلہ اس کے سامنے آ جاتا ہے کہ جناب کچھ ہے کہ جو مجھے اس دنیا میں حاصل کرنا ہے، مجھے فقط چوبایوں کی طرح سے، جانوروں کی طرح سے، مویشیوں کی طرح سے اپنی زندگی گزار کر ختم نہیں کر دینی، بلکہ یہ زندگی سرمایہ حیات ہے، اور جب سرمایہ حیات ہے تو اس سرمایہ کو انویسٹ کر کے مجھے پروفٹ جنریٹ کرنا ہے، منافع کمانا ہے، اور اگر میں منافع نہیں کماتا تو اس کا نتیجہ نقصان ہے، اور اگر میں نقصان سے بچنا چاہتا ہوں تو اس کا اصول یہ ہے جو پروردگار عالم نے بیان کر دیا. تو یہ پہلی چیز کہ جہاں انسان ایمان کی وادی میں داخل ہوتا ہے، اور جب وہ ایمان کی وادی میں داخل ہوتا ہے اور اس کی ذات کو مان لے تو پھر ایک سلسلہ عقائد کا اور ایمانیات کا ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد عمل صالح کی منزل بھی آسان ہو جاتی ہے کہ جب اس کو مان لیا تو اس کی بات کو بھی قبول کرنا ہے، اور اس کی بات کو مانتے ہوئے پھر جو عمل وہ مطلوب بتائے اسے انجام دینا ہے، جن اعمال کے بارے میں اس کی طرف سے خط تنسیخ کھینچ دیا جائے تو پھر اس کے بعد انسان باوجود رغبت کے ان اعمال کے قریب بھی نہ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس دوسری شک کو بھی پورا کر دیا. کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ کیا عقل کا بھی کوئی اس کے اندر رول ہے، اور میں نے گزارش کی تھی کہ یقیناً عقل کا رول ہے کہ لا دین لمن لا عقل لہ, کہ اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے. اب آئیے ایک بالکل ایکسٹریم دوسرا ایک رخ ہے جو عقل کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. عقل کی اہمیت ہے؟ جواب جی ہاں. کتنی اہمیت ہے؟ بہت اہمیت ہے. اس کو حجت مانا گیا؟ جواب جی ہاں, اس کو حجت مانا گیا. اگر انسان کے پاس عقل ہی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ نہ استدلال کر سکتا ہے, نہ دلیل قائم کر سکتا ہے, نہ اس لنک کو اسٹیبلش کر سکتا ہے جو اس سین ورلڈ کا ان سین ورلڈ کے ساتھ ہے. لیکن اب ایک اور پہلو ہمارے سامنے آتا ہے. اگر آپ علم کلام کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے اور اسی طریقے سے تفاسیر کے اندر بھی بعض مقامات پر, مثلاً آیت اللہ جعفر سبحانی کی ٹاپیکل کامنٹری تفسیر موضوعی, اس کا نام ہے منشور جاوید, اس کا اردو ترجمہ ہوا قرآن کا دائمی منشور اس نام سے. اچھا, اب اس میں انہوں نے ایک جماعت کا تعارف کروایا اور وہ جماعت کہلاتی ہے براہمہ, اور ہندوستان میں اس کی روٹ سے. اور انہوں نے ایک بات کہی عقل کے تعلق سے, اور واقعاً بظاہر اگر آپ دیکھیں تو عجیب اس کے اندر جذب پایا جاتا ہے. وہ بات کیا ہے اگر میرے نوجوان دوست خاص طور پر توجہ کر پائیں, کہ براہمہ کی جماعت نے عقل کے حوالے سے دین پر حملہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب عالی, خدا کسی دین کو بھیج ہی نہیں سکتا, پروردگار عالم کسی کو نبی بنا کر مبعوث کر ہی نہیں سکتا, خدا کسی کو رسول بنا ہی نہیں سکتا. اور کیوں نہیں بنا سکتا؟ اور کیوں بنائے گا؟ اس لیے کہ اس نے عقل کی دولت سے ہم کو مالا مال کیا ہے. اب براہمہ کی جماعت تو کہہ کر گزر گئی, لیکن بہرحال یہ آرگومنٹ آج بھی ایگزسٹ تو کرتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس عقل موجود ہے, جب عقل موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے کسی دین کی ضرورت کیوں کریں, اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ آپ نے غور فرمایا, وہ ایک ایکسٹریم ہے کہ جہاں پر عقل کو بالکل معطل کر دیا گیا اور کہا گیا عقل کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, تو وہاں پر ہم نے آگے بڑھ کر کہا کہ نہیں, مکتب اہل بیت تو یہ کہتا ہے کہ عقل کی بڑی اہمیت. مگر اب آپ دوسرے ایکسٹریم پر اگر آ جا کر دیکھیں تو وہاں پر براہمہ کی جماعت تو ایک نمائندہ, آپ اس کو سمبولک کہہ لیجیے, کہ جنہوں نے اس بات کو بیان کیا اور ان کی بات کتابوں میں آ گئی, لیکن سوسائٹی کے اندر بہرحال یہ کہنے والے افراد کم تو نہیں ہیں. اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ جناب خدا کسی کو رسول نہیں بنائے گا. اچھا, اب یہ جماعت شروع کہاں سے کرتی ہے؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم خدا کا انکار کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو تو مان رہے ہیں. اس دنیا کا کوئی خالق ہے, مالک ہے, کوئی سانے, کوئی سنا ہے, کوئی مینوفیکچرر ہے, وہ تو ہے, ہم اس کا انکار نہیں کر رہے, مگر بات یہ ہے کہ اس نے ہم کو بھیج دیا, تو اب ہمارے بھیجنے کے بعد وہ کسی کو نبی بنا کر, رسول بنا کر, اپنا نمائندہ بنا کر نہیں بھیجے گا. ریزن یہ ہے کہ جو نبی آ کر بیان کرے گا, وہ جو کچھ بھی بیان کرے گا, دو میں سے ایک بات, یا وہ جو بیان کرے گا وہ عقل کے مطابق ہے یا وہ عقل کے خلاف ہے. کا تیسری کوئی سچویشن ہو سکتی ہے؟ کوئی تیسری صورت قابل تصور ہے جس کو آپ کہتے ہیں پروبیبلٹی تھیوری کے اندر, کہ بھئی اگر آپ نے سکہ اچھالا تو ادھر ہیڈ اور ٹیل کا تیسرا کوئی امکان ہے؟ کہ یا ہیڈ ہوگا یا ٹیل ہوگا, تو آپ کے پاس 0.5 پروبیبلٹی اس بات کی ہے کہ ہیڈ ہوگا, 0.5 پروبیبلٹی اس بات کی ہے کہ ٹیل ہوگا, یعنی 50% اس کی, 50% اس کی, پرسنٹیج کی ٹرمز میں اگر بات کی جائے. تو وہ کہتے ہیں بس یہی دو پروبیبلٹیز ہیں, کوئی تیسرا تو امکان ایگزسٹ نہیں کرتا. تو وہ کہنے لگے کہ جناب نبی آ کر جو کچھ بھی گائیڈ لائن کے طور پر بیان کرے گا, دو ہی امکان ہیں, ایدر اٹ از ان اکارڈنس ود واٹ وی انٹلیکچولی کنکلوڈ, یا تو یہ اس کے مطابق ہے جو ہماری انٹلیکٹ کہہ رہی ہے, اور یا اس کے خلاف ہے. اگر وہ بیان کر رہے ہیں وہ عقل کے مطابق ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, جیسے کہ عقل تو پہلے سے موجود ہے, تو یہ تحصیل حاصل ہے کہ بھئی آپ کو آپ کا حصہ مل گیا تو پھر اس کے بعد دوسرا حصہ کیوں دیا جائے؟ جب آپ کو آپ کا حصہ مل چکا ہے تو دوسرا حصہ کیوں دیا جائے؟ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو کھانا کیوں کھلایا جائے؟ آپ کو پیاس نہیں لگی ہے تو پانی کیوں پلایا جائے؟ تو فرماتے ہیں کہ جناب عالی, آپ خود غور کیجئے کہ جو نبی آ کر بیان کر رہا ہے, یا تو وہ عقل کے مطابق ہے یا وہ عقل کے خلاف ہے. اگر وہ عقل کے مطابق ہے تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر وہ عقل کے خلاف ہے تو ہم وہ کیوں مانیں کہ جو عقل کے خلاف ہے؟ آپ نے غور فرمایا کہ انہوں نے دو سچویشنز پیش کیں اور پھر اس کے بعد کہا کہ یا یہ ہے یا یہ, جو وہ بیان کر رہے ہیں اگر وہ عقل کے مطابق ہے تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور جو وہ بیان کر رہے ہیں اگر وہ عقل کے خلاف ہے تو پھر نزاع ہے, کنفلکٹ ہے, ایک طرف عقل ہے اور ایک طرف ان کی بات ہے, تو ہم وہ بات کیوں قبول کریں کہ جو عقل کے خلاف ہو؟ یہ انہوں نے بات بیان کی. آپ نے غور فرمایا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے میں ایک مرتبہ پھر اس کو تکرار کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جناب خدا کسی نبی کو نہیں بھیجے گا, کوئی دین نہیں بھیجے گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو وہ آ کر بیان کرے گے یا وہ عقل کے مطابق ہے یا وہ عقل کے خلاف ہے. اگر عقل کے مطابق ہے تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں, اگر وہ عقل کے خلاف ہے تو پھر ہم اس بات کو کیوں قبول کریں کہ جو عقل کے خلاف ہو؟ یہ ہے ان کی اس تھیوری کا, اس ہائپوتھیسس کا خلاصہ. اب آئیے ذرا سا اس کو انالائز کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا اسیس کرتے ہیں کہ یہ آرگومنٹ ہے یا فالسی ہے, یہ دلیل ہے یا مغالطہ ہے. یہ دلیل نہیں ہے, یہ مغالطہ ہے, انصاف کی بات یہ ہے. یعنی غور کیجئے گا کہ اگر معاملہ ایسا ہی ہے کہ جیسا بیان کیا گیا تو پھر ہونا کیا چاہیے؟ پھر ہونا یہ چاہیے کہ سارے اسکول بند کریں, سارے کالج بند کریں, ساری یونیورسٹیز کو تالا لگائیں, ساری کتابیں جو لکھی گئی ہیں ان سب کو جلا کر پھینک دیجئے, جتنی بھی اویئرنیس کی واک ہوتی ہے ان سب کو ختم کر دیجئے, جتنی بھی مہم آگاہی کے لیے چلائی جاتی ہے ان تمام مہموں کو ختم کر دیا جائے گا. کیوں ایسا کیوں کریں؟ کہ جو اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے یا وہ عقل کے مطابق ہے یا عقل کے خلاف ہے, جو کالج میں سکھایا جا رہا ہے یا وہ عقل کے مطابق ہے یا عقل کے خلاف ہے, اگر جو یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے یا وہ عقل کے مطابق ہے یا وہ عقل کے خلاف ہے, اگر مطابق ہے تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر خلاف ہے تو وہ کیوں قبول کریں کہ جو عقل کے خلاف ہو؟ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, مغالطہ یہ ہے کہ جب آپ نے عقل کی حجیت کو تسلیم کر لیا تو یہ تو یقیناً آپ نے مانا کہ عقل کی حجیت مسلم ہے, مگر عقل کو الٹیمیٹ آپ نے کب مانا؟ عقل کو ہم نے یہ مانا کہ وہ ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیتی ہے, مگر جہاں تک عقل پہنچاتی ہے وہ ایک راستے کا جنکشن تو ہو سکتا ہے, منزل آخر نہیں ہو سکتی. جو بات تھی وہ یہ کہ اس کے ذریعے سے آپ کی اسپیڈ آگے بڑھ تو سکتی ہے, مگر اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ سفر ختم ہو گیا. جو اسکول سکھا رہا ہے, جو کالج سکھا رہا ہے, وہ کلیکٹیو وزڈم ہے کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ انفارمیشن اور نالج ہے وہ حاصل کر چکے ہیں حاصل کرنے والے, تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ہر ایک زیرو سے شروع کرے؟ آپ مجھے بتائیے کہ اتنی ایجادات ہو چکی ہیں تو ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہے ہم اس سے یہ کہیں کہ جناب یہ تو آپ کے لیے بیکار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے والوں نے بنایا, آپ تو نئے سرے سے ریسرچ کریں. تو یہ نہیں ہوگا کہ جہاں تک آلریڈی معلومات پہنچ چکی ہیں وہاں تک پچھلے والوں نے کام کیا, اگلے والوں کے لیے کام کو آسان کیا. اب جو آگے آنے والے افراد ہیں وہ اجتماعی دانش سے استفادہ کرتے ہوئے اس قافلہ علم کو آگے بڑھائیں گے. یعنی اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں سادہ زبان کے اندر اور آسان مثالوں کے ذریعے سے کہ آپ ذرا سا اس بات پر غور کریں کہ پروردگار نے ہم کو بنایا کس طرح کا ہے. خداوند متعال نے ہمیں اس طرح سے بنایا ہے کہ کچھ ہے ہمارے اندر اور کچھ ہے باہر. بہت توجہ کیجیے گا, کچھ ہے ہمارے وجود کے اندر اور کچھ ہے وجود کے باہر. غور کیجئے, آنکھ ہمارے وجود کے اندر ہے, منظر باہر ہے. آنکھ ہمارے وجود کے اندر ہے مگر منظر باہر ہے. یعنی آنکھ ایبسولوٹلی کچھ نہیں کر پائے گی جب تک وہ منظر آنکھوں کے سامنے نہ آ جائے. تو آنکھ انسان کے اندر ہے مگر منظر باہر ہے. کان ہمارے وجود کے اندر ہے مگر آواز باہر ہے. زبان ہمارے وجود کے اندر ہے مگر زبان پر جس چیز کو رکھ کر آپ ذائقہ محسوس کریں گے وہ چیزیں باہر ہیں. وہ شکر آپ کے وجود کے اندر نہیں ہے کہ جسے آپ زبان کے اوپر رکھ رہے ہیں. وہ آواز آپ کے وجود کے اندر نہیں ہے کہ جو کان سن رہے ہیں. وہ منظر آنکھوں کے اندر نہیں ہے کہ جو آنکھ دیکھ رہی. وہ منظر دیکھے اور اس کو کیپچر کرے, کان آواز کو سنے اور محفوظ کرے, زبان ذائقے کو چکھے اور محفوظ کرے. اور آپ پھیلا لیجیے, انسان اپنے شکم تک غذا کو پہنچانا چاہتا ہے تاکہ شکم کام کرے, لیکن غور کیجئے وہ غذا باہر ہے. وہ باہر سے غذا کو اندر پہنچائے تاکہ پھر وہ پروسیس ہو, ڈائجسٹ ہو اور انرجی کے اندر کنورٹ ہو, خون میں تبدیل ہو. اسی طریقے سے پھیپھڑے انسان کے وجود کے اندر ہیں مگر آکسیجن باہر. آپ غور کیجئے, پھیپھڑوں کا کام یہ ہے کہ آکسیجن وہاں پہنچے اور پھر اس کے بعد بلڈ کو پیوریفائی کیا جائے. وہ ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے,
مگر پھیپھڑے انسان کے وجود کے اندر ہیں، ہوا باہر ہے۔ واپس سے ذرا اس کو سنیے گا، آنکھ انسان کے وجود کے اندر ہے منظر باہر، کان وجود کے اندر ہے مگر آواز باہر ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے مگر وہ غذا جس کو ڈائجسٹ کرنا ہے وہ باہر، لنگز انسان کے وجود کے اندر ہیں مگر آکسیجن باہر ہے۔ بالکل اسی طریقے سے عقل انسان کے اندر ہے مگر علم باہر ہے، عقل انسان کے اندر موجود ہے مگر اس عقل کو پروسیس کرنے کے لیے جس ڈیٹے کی ضرورت ہے وہ باہر ہے۔ جب وہ باہر کی دنیا کے ساتھ متصل ہو جائے تب اس کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کا پتہ چلتا ہے کہ کیا وہ اسیس کر رہا ہے، کیا وہ انالائز کر رہا ہے، اس کی بات میں کتنا سبسٹنس ہے، مگر اس انالیسس کے لیے اس کو ڈیٹا کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان کرتا کیا ہے، انسان کرتا یہ ہے کہ آنکھ کی قوت کو بھی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، کان کی قوت کو بھی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، زبان کی قوت کو بھی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی عقل کو بھی ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے اور واقعی ایسا ہوا۔ دیکھیے غور فرمائیے گا، آنکھ یا تو کمزور ہو گئی تو آپ نے چشمہ لگا لیا، آنکھ اگر کمزور ہو گئی تو آپ نے چشمہ لگا لیا۔ 6x6 اگر آنکھ ہے تو ضرورت تو نہیں ہے کہ وہ چشمہ لگائے، لیکن اگر کمزور ہو گئی تو ہم نے ترقی کی، اور ترقی کر کے ہم نے کیا کیا، ہم نے چشمہ لگا لیا۔ بھائی اگر کسی کے کان کمزور ہو گئے تو ہیئرنگ ایڈ آپ نے لگا لی، تو کیا ہوا، وہ کمزور ہو گئی تھی، آپ نے ہیئرنگ ایڈ کے ذریعے سے اس کمزوری کو کمپنسیٹ کر دیا۔ ابھی یہ ایکسپینڈ نہیں ہوئی، ابھی تو نارمل لیول کے اوپر آپ اس کو لے کر آئے، جہاں پر دوسرے افراد سن سکتے تھے اس لیول تک لانے کے لیے ہیئرنگ ایڈ لگا دی، جہاں نارمل انسان دیکھ سکتے تھے وہاں تک پہنچانے کے لیے چشمہ پہنا دیا۔ لیکن اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر میں اور وسعت پیدا ہو، فاصلے کی وجہ سے جو نظر نہیں آ رہا اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے دوربین ایجاد کر، ہم نے ٹیلیسکوپ ایجاد کر لی، چھوٹا ہونے کی وجہ سے جو مائنیوٹ پارٹیکلز قابل مشاہدہ نہیں تھے ان کو دیکھنے کے لیے ہم نے مائکروسکوپ ایجاد کر لی۔ تو ترقی تو ہو رہی ہے، غور فرمائیے کہ واقعاً ترقی تو ہو رہی ہے۔ کوئی اپنے وجود کی لطافت کی وجہ سے قابل مشاہدہ نہیں تھا، کوئی بعد مسافت کی وجہ سے قابل مشاہدہ نہیں تھا، یعنی ڈسٹینس زیادہ ہونے کی وجہ سے آبزرویبل نہیں تھا، کوئی اپنے مائنیوٹ ہونے کی وجہ سے نیکڈ آئی سے قابل مشاہدہ نہیں تھا۔ تو ہم نے یہی کیا نا کہ ہم نے اپنی آبزرویشن کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے آنکھوں کو ٹیلیسکوپ کی مدد فراہم کی، آنکھوں کو مائکروسکوپ کی مدد فراہم کی۔ ہمارے کان ایک رینج تک سن سکتے تھے، اس سے آگے نہیں سن سکتے تھے، تو ہم نے اپنے کانوں کی سماعت کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ٹیلی فون ایجاد کر لیا۔ اب دور کی آواز ہے وہ ہم سن رہے ہیں، ہم نے اسی کے ذریعے سے اپنے دہن کی آواز کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ پہلے تو یہ مائکرو فون تھے، اسپیکرز تھے، مگر پھر اس کے بعد موبائل فون، کہاں کی آواز کہاں جا رہی ہے، آپ نے غور فرمایا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کہ ہو یہ رہا ہے کہ خارجی دنیا کے ساتھ انسان کے وجود کی داخلی محدودیت کو وسعت دے کر زیادہ دور تک پہنچانے کا انتظام کیا جا رہا ہے، یہی ہے۔ تو اب میں آپ سے عرض کروں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ کیا کہ جناب عالی ہم نے وہاں تک پہنچا دیا کہ جہاں تک پچھلے لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے، اپنی آنکھوں کو وہاں تک پہنچا دیا، جہاں دوسرے لوگ اپنی آواز کو نہیں پہنچا سکتے تھے وہاں تک ہم نے اپنی آواز کو پہنچا دیا، جہاں کی آوازیں دوسرے نہیں سن پاتے تھے ہم نے اپنے کانوں کو اپنی سماعت کو وہاں تک پہنچا دیا۔ تو ہم نے اپنی آنکھوں کو وہاں تک پہنچا دیا، تو جہاں تک پہنچا دیا وہ نقطۂ آخر ہے، جہاں تک ہم نے اپنی آنکھوں کو پہنچا دیا ٹیلیسکوپ کی مدد سے وہ نقطۂ آخر ہے۔ کہا کہ نہیں جناب، ابھی تو منزلیں اور ہیں، جہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی سفر اور جاری ہے، جہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو ہم بہت پیچھے ہیں، ابھی تو بہت آگے جانا ہے، گیلیکسیز کی گیلیکسیز ہیں کہ جن کو بھی ایکسپلور کرنا ہے، کچھ ہم کر پائیں گے، کچھ ہمارے بعد والی نسلیں کریں گی، پھر وہ آگے آنے والی نسلیں کریں گی۔ ہم نے کہا کہ کوئی تو ایسا نقطہ بتائیے کہ جس کے بعد آپ مطمئن ہو جائیں کہ اس کے آگے یہ سفر مشاہدہ ختم ہو جائے گا۔ جواب ملا کہ نہیں جناب، اس وقت تو ہم ایسی کوئی حد بندی کر نہیں سکتے کہ وہاں تک پہنچانے کے لیے جو نقطۂ آخر قابل تصور ہے، کوئی ایسی ٹیلیسکوپ آ جائے کہ جس کو ہم ایجاد کر کے یہ کہیں کہ بس سب دیکھ لیا، سب دیکھ لیا، اور پھر میں یاد دلا دوں، یہ تو بودھ مسافت کی بات ہے، ابھی لطافت کے عنوان سے تو اور تحقیقات جاری ہیں، یعنی جو آنکھوں کے سامنے ہیں مگر نظر نہیں آتا۔ تو اس کے لیے مائکروسکوپ اور ایجاد اور ایجاد اور ایجاد اور اس کو ایکسپلور کرو اور اس کی گہرائی میں جاؤ. تو اب برادران عزیز ٹیلیسکوپ ایجاد کر کے بہت اچھا کیا کہ ہم نے اپنے ویژن کو ایکسپینڈ کر لیا, مگر مجھے یہ بتائیے کہ جو قابل مشاہدہ ہے ابھی تو اس کا نقطہ آخر نہیں مل رہا, تو وہ کون سی ٹیلیسکوپ ہے کہ جس کو لگا کر میں لوح محفوظ پر لکھی ہوئی عبارت کو پڑھنا شروع کر دوں؟ عقل متصل کو ایجادات کی ایڈ اور رسد اور مدد کے ذریعے سے ہم نے ایکسپینڈ کیا اور بہت خوب کیا, بہت اچھا کیا. یہ انسانوں کی اجتماعی کامیابی ہے. مگر برادران عزیز جتنا ہم آگے دیکھتے جا رہے ہیں ہمیں تو اور زیادہ احساس ہو رہا ہے کہ ابھی ہم اور پیچھے ہیں, ابھی ہم اور پیچھے ہیں, ابھی ہم اور پیچھے ہیں, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو پتا چلتا ہے اور بھی ہے اور بھی ہے اور بھی ہے. تو احسان مانیے پروردگار عالم کا کہ اس نے اس سفر کے اس نقطۂ آخر سے بہت پہلے انسان پر احسان کیا کہ نبیوں کو بھیج کر لوح محفوظ کی تحریروں میں سے کچھ سے آشنائی پیدا کر. یہ وہ وحی ہے کہ جو قابل مشاہدہ نہیں ہے اور پھر پروردگار عالم انسانوں تک اس پیغام کو پہنچاتا ہے. تو یہ عقل کے مخالف نہیں ہے, یہ عقل کو مہمیز دینے کے لیے, متحرک کرنے کے لیے, عقل کو ان نتائج تک پہنچانے کے لیے کہ جس کے لیے عقل کسی نہ کسی رہنما کی محتاج ہے. پروردگار عالم کی طرف سے ایک احسان ہے جس کو کہتے ہیں عقل منفصل, کہ ایک عقل متصل ہے جو انسان کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے, اٹیچڈ ہے, اور ایک وہ ہے کہ جو ایکسٹرنل ڈرائیو آپ کو دے دی گئی ہے. ایکسٹرنل ایک انٹیلیجنس ہے کہ جو پروردگار عالم نے فراہم کر دی ہے, جو آپ خود موبائل فون کے اندر بھی کرتے ہیں کہ اتنی میموری تو اس کے اندر ہے, یہ میموری کارڈ ڈال لو تو اس میں اور اضافہ ہو جائے گا. تو عقل انسان کو پروردگار عالم نے سب کو دی ہے بقدر ظرف, اور ہر ایک کی ظرفیت کے مطابق, حد کے مطابق پروردگار عالم نے دی ہے بے شک. لیکن یہ ہے کہ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے متوجہ کیے کہ جتنا تمہیں دیا ہے اس سے احساس کرو کہ کچھ اور کی بھی تمہیں ضرورت ہے. تمہارا امتحان یہ ہے کہ موجود عقل کے ذریعے سے اس نتیجے تک پہنچو کہ تمہیں نبی کی ضرورت ہے, تمہیں دین کی ضرورت ہے. اس لیے کہ معاملہ جب اس دنیا سے ماورا ہے تو پھر اس کے بعد تمہیں اس ہادی کی ضرورت ہے. یہ وہ بحث ہے کہ جس کو معصوم نے وہی کتاب جو کتاب العقل والجہل جس کا کل بھی میں نے حوالہ دیا تھا, اصول کافی کا پہلا چیپٹر, اس کی اگر آخری یا سیکنڈ لاسٹ حدیث آپ دیکھیں گے تو بہت ہی خوبصورت اس کے اندر بیان آپ کو معصوم کا نظر آئے گا کہ انسان کو واقعاً فخر ہوتا ہے مکتب اہل بیت سے وابستہ ہونے پر, جس کے اندر راوی نے معصوم سے سوال کیا کہ مولا جب عقل اتنی اہم ہے, جب آپ فرماتے ہیں عقل یہ ہے وہ ہے, عقل کی یہ اہمیت ہے وہ اہمیت ہے, جب آپ اتنی تعریف و توصیف و ثنا کر رہے ہیں عقل کی, تو بس عقل ہی ہو کافی ہے, کسی اور چیز کی کیا ضرورت؟ وہی سوال کر لیا. تو امام فرماتے ہیں کہ عقل کا کام یہ ہے کہ عقل متوجہ کرے کہ کوئی ہے, عقل کا کام یہ ہے کہ عقل متوجہ کرے کہ کوئی ہے, اور پھر اس کے بعد عقل خاموش ہو جاتی ہے. عقل کہتی ہے کہ کچھ تو ہے کہ جس کے لیے اس نے پیدا کیا ہے, مگر وہ ایکس ہے کیا؟ اس ویریبل کو انفولڈ کرنے کے لیے جس تھیورم کی ضرورت ہے اور جس تفصیل کی ضرورت ہے, عقل کہتی ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا. اتنا تو پتا ہے کہ کچھ ہے, مگر کیا ہے اس کے لیے تمہیں ہدایت کی الگ سے ضرورت ہے. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر عقل انسان کو کہتی ہے کہ جو ہادی اس طرف سے آیا ہے اس کے سامنے زانو تلمس طے کرو, اس کی شاگردی اختیار کرو, اس کے طالب علم بنو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں برادران عزیز, انصاف سے مجھے بتائیے کہ مغرب کی تین رکعت ہے, یہ عقل اپنے طور پر معلوم نہیں کر سکتی. عشاء کی چار رکعت ہے, عقل اپنے طور پر معلوم نہیں کر سکتی. روزہ آپ کو ماہ رمضان میں رکھنا ہے یا شعبان میں رکھنا ہے؟ عقل اتنا کہے گی کہ اگر تم نے خالق کو مان لیا ہے تو جس ذات کو مانا ہے اب اس کی بات کو بھی مانو. یہاں سے منزل اطاعت شروع ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے آمنو وعملوا الصالحات, اس میں ربط یہی ہے. اور اگر تم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر شیطنت ہے, پھر ابلیسیت. یعنی یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو ابلیس کے ساتھ پروردگار عالم کا مکالمہ ہے وہ واقعاً قابل توجہ ہے. یعنی اگر آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں تو پروردگار عالم نے کہا کہ اس نے انکار کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، میں نہیں سجدہ کروں گا، اس نے انکار کیا، تکبر کا مظاہرہ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب اس کے بعد حیات القلوب، حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے اس کے کچھ ڈیٹیلز لکھے ہیں، وہ ڈیٹیلز اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابلیس نے ایک ڈیل آفر کی پروردگار عالم کو، اور وہ ڈیل کیا ہے؟ وہ ڈیل یہ ہے کہ اے پروردگار مجھے اس ایک سجدے سے ایگزمٹ کر دے، میں آدم کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا، میں آدم کے آگے نہیں جھکنا چاہتا، مجھے اس سجدے سے مستثنا کر دے، اگر اس سجدے سے مجھے مستثنا کر دیا گیا تو پھر میں کیا کروں گا ان ریٹرن؟ ان ریٹرن میں یہ کروں گا کہ تیری پوری کائنات میں ہر ہر جگہ پر جا کر اپنی پیشانی رکھ کر اپنے عابد ہونے اور تیرے معبود ہونے کا اعلان کروں گا۔ کوانٹیٹیولی اگر آپ دیکھیں تو ڈیل بڑی اٹریکٹیو ہے، اگر آپ صرف عدد کی بنیاد پر دیکھیں تو ڈیل بہت اٹریکٹیو ہے، کہ اگر آپ غور فرمائیے کہ اگر کوانٹیٹی ہی سب کچھ ہے تو اس ایک سجدے سے مجھے ایگزیمٹ کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد میں اتنے سجدے کروں گا، یعنی اس ایک سجدے کے بدلے کتنے، دو، دو سو، ہزار، دو ہزار، دس ہزار، لاکھ، کروڑ، ارب، انکاؤنٹیبل، کتنے سجدے، کائنات اتنی وسیع ہے، میں سجدہ ہی کرتا رہوں گا مگر اس ایک سجدے سے مجھے ایگزیمٹ کر دے۔ تو آپ انصافاً اگر دیکھیں تو یہ جو ڈیل ہے بظاہر تو بہت اٹریکٹیو ہے، اگر ایک انسان فقط سپرفیشلی غور کرے کہ بس ایک سجدے سے اس کو مستثنا کرنا ہے، اتنے سجدے کرے گا، مگر پروردگار عالم کا جو جواب ہے وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اس نے یہ کہا مالک یہ ایک سجدہ نہیں کرنا چاہتا، اگر اس ایک سجدے کو ختم کر دیا جائے میں پوری کائنات کے اندر ہر ہر جگہ پر چپے چپے پر اپنی پیشانی رکھ کر تیرے معبود ہونے اور اپنے عابد ہونے کا اعلان کروں گا۔ پروردگار عالم نے جواب دیا اے ابلیس جو تو کرے وہ عبادت نہیں ہے، جو میں کہوں وہ عبادت ہے۔ اگر صرف آپ کوانٹیٹیولی دیکھ رہے ہیں، صرف عدد کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں تو واقعاً بہت بڑی آفر ہے جو اس نے کی ہے، لیکن اگر آپ کوالیٹیٹیولی دیکھیں تو پروردگار عالم کے نزدیک یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ خدا تمہارے عدد کا کہاں سے محتاج ہو گیا؟ یہاں پر عدد ارریلیونٹ ہے، پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ عدد کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے اس صورت میں، عدد کی امپورٹنس اس صورت میں ہوتی ہے کہ جہاں پر منیمم کوالٹی کم سے کم انٹیکٹ رہے، اگر منیمم کوالٹی انٹیکٹ رہے تو پھر تو وہ عدد ایکسیپٹیبل ہوتا چلا جائے گا، لیکن اگر وہ منیمم کوالٹی بھی انٹیکٹ نہیں ہے تو پھر برادران عزیز اس عدد کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میر نمبر خدا کو امپریس نہیں کر سکتا، صرف اور صرف نمبر کی بنیاد پر پروردگار عالم کو امپریس نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھے امام کا غالباً یہ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے جو فرماتے ہیں کہ ینظر الی قلوبکم لا الی صورکم، یاد رکھنا خدا تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا۔ تم صحیح کرو اور صحیح کرنے کے بعد اس کی کوالٹی بھی امپروو کرتے جاؤ تو کیا بات ہے، عدد بھی بڑھاؤ اور کوالٹی بھی بڑھاؤ تو خدا کو کوئی اعتراض نہیں۔ دیکھیے کئی مرتبہ انسان اس عدد سے دھوکہ کھاتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے وہ کہے کہ جناب عالی مغرب کی تین رکعت نمازیں میں ایک کا اضافہ ہی تو کر دیتا ہوں، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کہ مانگی تین ہیں، وہ تین مکمل کرنے کے بعد تم دو غفیلہ پڑھ لو وہ چلے گا، تم دو اور پڑھ لو نافلہ وہ بھی صحیح ہے، تم ویسے ہی دو دو رکعت نماز پڑھتے چلے جاؤ خدا کو کوئی اعتراض نہیں، مگر مغرب کے نام پر تو تین ہی مانگی ہے تو تین ہی پڑھو، کہ عشاء کے نام پر چار ہی مانگی ہے تو چار ہی پڑھو، کہ اگر ہر رکعت کے اندر دو سجدوں کی جگہ میں تین سجدے کرنے لگوں تو سجدہ ہی تو کیا ہے، بڑھایا ہی تو ہے۔ کہ معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک رکعت میں دو سجدے چاہتا ہے تو آپ کو حق کیا ہے کہ اضافہ کریں؟ جب ایک دفعہ آپ چار رکعت نماز پڑھ لیں پھر اس کے بعد سجدہ شکر آپ کو جتنا کرنا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان یہ کہے کہ نہیں جناب اس سٹرکچر کو میں اپنے طور پر ڈیزائن کروں گا اور ری ڈیزائن کروں گا اور پھر ری ڈیزائن کروں گا۔ تو عبادت اپنی مرضی کو امپوز کرنے کا نام نہیں ہے، اس کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص ہے وہ یہ کہے کہ جناب میں نے نماز شب گیارہ رکعت پڑھ لی، بات صحیح ہے، کہ نماز شب کی امپورٹنس ہے؟ کہا بہت امپورٹنس ہے، بڑی اہمیت ہے، قرآن مجید میں بھی آئی ہے. تو کہا کہ میں نے نماز شب 11 رکعت پڑھ لی. تو 11 رکعت نماز شب پڑھنے کے بعد اگر میں 2 رکعت فجر کی نہ پڑھوں تو کیا فرق پڑتا؟ آپ اگر اس طریقے سے آرگومنٹ کو بلڈ کرنا شروع کریں تو اس کا مطلب یہ کہ اس ایسنس اور اس اسپرٹ کو بالکل ہی کمپرومائز کر دیا. وہ 11 رکعت بہت امپورٹنٹ ہونے کے باوجود مستحب تھا، اور یہ 2 رکعت 2 ہونے کے باوجود واجب تھا. آپ اس کے اسٹیٹس کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ نے غور فرمایا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب علی میں نے 3 مہینے روزے رکھے ہیں، رجب میں بھی رکھ لیے، شعبان میں بھی رکھ لیے، جماعت ثانی میں بھی رکھ لیے، تو 90 روزے رکھے. اگر ماہ رمضان کے 29-30 روزے نہ رکھوں تو کیا فرق پڑا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بنیادی اسپرٹ کو نہیں سمجھا گیا کہ وہ 3 مہینے کے آپ نے روزے رکھے ہیں وہ سب کے سب بہت قیمتی ہیں مگر مستحب ہیں، اور یہ جو 30 روزے تھے یہ واجب تھے. اور اگر کوئی کہے کہ جناب چلیے ماہ رمضان ہی کے روزے رکھے، پھر عید کا دن آ گیا، اس دن بھی میں روزہ رکھ لیتا ہوں، مسئلہ کیا ہے؟ تو آپ عبادت کو عبادت نہیں سمجھ رہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اس طرح سے نہیں مانگا. اس نے اگر چوائس دیتی ہوتی تب بھی گنجائش تھی، لیکن اگر اس نے کہا کہ یہ واجب ہے یہ حرام ہے، تو یہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ریڈ لائن پروردگار عالم نے ڈرا کر. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب زکات اور خوص میں کیا دینا ہوتا ہے؟ پیسہ، مال، اور میں ویسے ہی اتنی چیریٹی کر دیتا ہوں، تو زکات اور خمس نہ بھی نکالوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں پر آپ کی نیت اس کو زکات یا خمس بنائے گی، آپ کا فقط دینا اس کو زکات یا خمس نہیں بنائے گا. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو میں نے 3 کیٹیگریز کی تھی عمل کی بحث میں، کہ بات بنیادی ہے کہ صرف آپ عدد کو کیوں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اتنا دے دیا. سوال تو یہ ہے کہ یہ کس نیت سے دیا اور وہ کس نیت سے دیا، ورنہ میدان میں اگر آپ آ کر دیکھیں تو یہ بھی تلوار چلا رہا ہے، وہ بھی تلوار چلا رہا ہے. یہ ادھر سے چلا جائے تو ہلاک ہے، وہ چلا جائے تو شہید ہے. تو کون سی چیز ہے جو اس کو ہلاکت کا مستحق بناتی ہے، اس کو شہادت کا مستحق بناتی ہے؟ قتل تو یہ بھی ہو گیا، قتل تو وہ بھی ہو گیا. صرف قتل ہونے کو مت دیکھو، صرف بہتے ہوئے خون کو مت دیکھو، یہ بھی دیکھو کہ وہ کیوں لڑ رہا تھا اور یہ کیوں لڑ رہا. یہ اس کے پیچھے انٹینشن ہے کہ جو اس کے اس کام کو اتنا مقدس بناتی ہے، اتنا ہولی بناتی ہے، اتنا نوبل، اتنا سیکرٹ بناتی ہے. پھر واپس آئیے، یہ موقع ہے کہ میں آپ کے سامنے سورہ ملک کی اس آیت کو پیش کروں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بابرکت ہے وہ ذات، ملک اسی کا، اقتدار اسی کا، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا، اس نظام حیات و ممات کو اسٹیبلش کیا. کیوں؟ لے ابلوکم، کہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. ایوکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے کہ جس کے پاس حسن عمل کا ہدیہ ہے اس کے پروردگار کے لیے. غور کیجئے گا، احسن عملا، یعنی مفسرین نے، ہمارے مفسرین نے، دیگر مفسرین نے خاص طور پر اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ آپ غور کریں کہ پروردگار عالم یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آزمانا چاہتا ہے کہ کون ہے اکثر و عملہ، زیادہ عمل کرنے والا. زیادہ نہیں، حسن عمل کے ساتھ کون خدا کی بارگاہ میں آتا ہے؟ درود بھیجئے گا محمد و آل محمد. حسن عمل کے ساتھ کون آتا ہے؟ اسی لیے اب مولا کا جملہ، یہ موقع ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں لا قربتا بن نوافل اذا ازرت بالفرائض، کہ ایک طرف چوری ہے اور دوسری طرف عبادت ہے، اس کا تو کوئی موازنہ ہی نہیں. ایک طرف رہزنی ہے، ڈکیتی ہے، اور دوسری طرف عبادت ہے، اس کا تو کوئی موازنہ ہی نہیں. ایک طرف حرام ہے اور دوسری طرف عبادت ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر ایک طرف نافلہ ہے، مستحب ہے، ریکمنڈیڈ ہے، جو اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن دوسری طرف واجب ہے، اور ان دونوں کا ٹکراؤ ہو جائے، تو مولا فرماتے ہیں اس نافلہ اور مستحب سے خدا کی قربت نہیں ملنے والی جس کی ادائیگی میں واجب چھوٹنا چلا جائے. انسان کا فریضہ قربان ہوتا چلا جائے، کہ پھر اس نافلہ سے قربت پروردگار تو نہیں مل سکتی. لا قربت بن نوافل اذا ازرت بالفرائض، یہ امیر المومنین کا جملہ. اب یہاں سے ہم کو سمجھ میں آیا کہ بہت ساری چیزیں انسان کو اپنی عقل و وزڈم، حکمت کے ساتھ انٹلیکچولی اس کو اسیس کرنا ہوتا ہے، اور پھر ایک نتیجہ حاصل کرنا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر معصومین کی طرف سے گائیڈنس آتی ہے، اور وہ گائیڈنس انسان کے اسیسمنٹ کو نہ فقط یہ کہ امپروو کرتی ہے بلکہ بوسٹ کرتی ہے. امپروو بھی کرتی ہے اور بوس بھی کرتی ہے، اس نتیجے تک جلد پہنچا دیتی ہے اور بہتر نتیجے تک معصومین کی گائیڈنس انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ آپ نے غور فرمایا، اب میں یہاں سے اگلے مرحلے میں داخل ہونا چاہوں گا اور آج فقط اس کو شروع کریں، ہم ٹچ کریں۔ اور وہ کیا ہے؟ پروردگار عالم فرما رہا ہے، ایک ہے ایمان، نمبر دو عمل صالح، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ تواصو بالحق و تواصو بالصبر، کہ وہ پیغام جو تم کو اب سمجھ میں آ گیا تو اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا، دوسروں تک بھی اس کو پہنچانا ہے، وہ حق کا پیغام ہے، وہ صبر کا پیغام ہے، وہ دوسروں تک بھی تم کو پہنچانا ہے۔ یہ دوسروں تک جو پیغام پہنچانا ہے اس کے لیے ایک تعبیر ہے تواصو بالحق و تواصو بالصبر، دوسری تعبیر ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ اب یہاں پر کیا واپس حکمت کا کوئی رول ہے؟ جواب جی ہاں، یہاں پر تو حکمت کا بہت زیادہ رول ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، اگر پیغام پہنچانے میں حکمت کا کوئی رول نہ ہوتا تو پیغمبر اکرم دعوت ذوالعشیرہ میں کھانا پہلے نہ کھلاتے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ان کو کھانے پر دعوت دی گئی ہے اور پھر پیغام سنایا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ یہ معاملہ اتنا سمپل تو نہیں ہے کہ صرف بولنے سے کام ہو جائے گا۔ نہیں برادران، بولنے سے فقط کام نہیں ہوگا، جو دین کا کام ہے اس کے لیے صرف گفتار کافی نہیں ہے، اس میں گفتار کے ساتھ ساتھ مال کی بھی ضرورت ہے، بالکل مال کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر دین اسلام کی ترویج کا آپ جائزہ لیں تو آیت اللہ جعفر سبحانی، جن کا بھی ذکر میں نے کیا، انہوں نے ایک جگہ پر لکھا اور بہت خوبصورت تبصرہ ہے ان کا، اسلام پھیلا تین وجوہات کی بنا پر، تین بنیادی فیکٹرز تھے، نبی کا اخلاق، علی کی شجاعت اور ختیجہ کا مال۔ اللہ نبی کا اخلاق، علی کی شجاعت اور ختیجہ کی سخاوت، یہ تین بنیادی فیکٹر، اور فیکٹرز ہوں گے، یہ تین بنیادی فیکٹر۔ آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو کیسے شروع کریں گے؟ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں یہ میرا اپنا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، 15 سال تو شاید ہو گئے ہوں گے، میں کینیا گیا تھا اور یہ میرا پہلا ٹرپ تھا نیروبی کا، تو وہاں پر ماہ مبارک رمضان کی تقاریر ہو رہی تھی، 15 دن کا ہمارا وہاں پر قیام تھا، تو ظاہر ہے تقریریں تو رات میں ہوتی تھیں افطار کے بعد، تو دن میں ایک دفعہ وہاں پر ایک مدرسہ کہہ لیجئے، جدید ایک اکیڈمی تھی، وہاں پر ہمیں وہ لے گئے اور وہاں کے مقامی جو افراد تھے وہ وہاں پر پڑھتے تھے، اور جو ان کے ٹیچرز تھے، پروفیسرز تھے، ان کے اندر کچھ مقامی بھی تھے جو کنورٹڈ شیعہ تھے، بلیکس، اور وہ کنورٹڈ شیعہ تھے، اور کچھ ظاہر ہے کہ دوسرے افراد بھی تھے وہ پڑھاتے تھے۔ تو جب وہاں پر میری ملاقات ہوئی ان کے ایک ٹیچر سے، ایک استاد سے، کہ جو وہاں پر مدرس تھے، تو میں نے ان سے سوال کیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارا اور ان کا مشترک ذریعہ تفاہم کیا ہو، یعنی کس لینگویج میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنورس کریں، بات کریں، تو انگریزی میں ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کی۔ تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ یہاں افریقہ کے اندر تو ظاہر ہے کہ مشنری ورک بہت لوگ کرتے ہیں، تو کرسچنز بھی کرتے ہیں، ہمارے اہل سنت بھائی بھی کرتے ہیں اور ہم لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ کون کہاں پر ہے؟ بھائی آپ بھی تو کنورٹ ہوئے ہیں، تو دوسرے بھی بہت سارے کنورٹ ہوتے ہوں گے اور شیعہ ہو جاتے ہوں گے، کچھ سنی بھی ہو جاتے ہوں گے، کچھ کرسچن ہو جاتے ہوں گے، تو ذرا مجھے بتائیے کہ پرفارمنس وائز آپ کا اسسمنٹ کیا ہے، کون کہاں پر کھڑا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بہت دلچسپ بھی ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آغا داودانی، بات یہ ہے کہ جہاں پر عیسائی ہیں اہل سنت اس سے آدھے پر ہیں، اور جہاں پر اہل سنت ہیں شیعہ اس سے آدھے پر۔ یعنی اگر 1 to 10 آپ اگر ریٹ کرنا چاہیں تو اگر کرسچن مشنری 10 پر ہے تو جو اہل سنت ہیں وہ 5 پر ہیں، اور اگر وہ 5 پر ہیں تو شیعہ کہاں پر ہیں؟ 2.5 پر۔ جہاں پر کرسچنز ہیں اس کے آدھے پر اہل سنت ہیں، اور جہاں پر اہل سنت ہیں اس کے آدھے پر شیعہ ہیں۔ तो मैंने कहा उसकी वजह क्या है, मुस्कुरा कर मैंने पूछा कि उसकी वजह क्या है, आपको क्या लगता है। कहा दावदानी साहब याद रखिए कि जहाँ तक दलील का ताल्लुक है, शिया तगड़े हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ अवामी लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर, कि जहाँ तक दलील का ताल्लुक है तो शियों के जो आर्गूमेंट है वो ताकतवर है। यानी इंसाफ की बात यह है कि जो पहले भी मैंने आपसे अर्ज किया था कि एक तरफ आप ट्रिनिटी को रखें वो आप अकली तौर पर जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, और दूसरी तरफ अगर आप ये रखें कि भाई पैगंबर अकरम की आंख बंद हो रही है तो क्या बेहतर है, पैगंबर के जानशीन खुदा बनाए या बंदे बनाए, तो कौन ये कहेगा कि ये बेहतर है। यानी खाली जहन के साथ तासुब ना हो, कोई असबियत ना हो, तो कौन ये कहेगा कि नहीं जनाब ये बेहतर है कि बंदे बनाए। यही कहा जाएगा कि जब रसूल को रसूल खुदा ने बनाया था तो रसूल का जानशीन भी खुदा बनाए। तो ये तो दो जमा दो चार वाला मामला लगता है इसके अंदर। अगर इंसान खाली उस जहन हो और बुजुर्गान की शख्सियत परस्ती में अपने आप को गर्क ना कर ले तो ये मसला कोई बहुत मुश्किल मसला नहीं। तो वो कहते हैं कि जहाँ तक आर्गूमेंट्स का ताल्लुक है तो आपके पास आर्गूमेंट्स बड़े स्ट्रांग हैं अकली तौर पर भी, फिर आप गदीर को ले आएंगे, पैगंबर अकरम ने हाथों पर बुलंद किया, मन कुंत मौला हो फहद अली मौला, तो सामने वाला अगर खाली उस जहन होकर बगैर किसी प्रिजुडिस के इस बात पर गौर करेगा तो वो कहेगा यार बात तो सही है, वफात से कुछ पहले पैगंबर एक इतने बड़े इज्तिमा के अंदर हाथों पर बुलंद करके कह रहे हैं, लोग आकर उनके हाथों पर बैत भी कर रहे हैं, बखिन बखिन भी कह रहे हैं, और फिर उसके बाद अगर वो पलट जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि नबी ने तो इबलाग के अंदर कोई कोताही नहीं की है। इसका मतलब यह है कि लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। तो आप देखेंगे वो कहते हैं कि जनाब जहाँ तक दलाइल का ताल्लुक है शिया स्ट्रांग, तौहीद के मामले में भी, नबुवत के मामले में भी, इमामत के मामले में भी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा फिर तो होना ये चाहिए था कि हम सबसे आगे होते। कहा कि नहीं, सबसे आगे तो हैं वो, उसके आधे पर हैं अहले सुन्नत और उसके आधे पर हैं शिया। तो मैंने कहा यार उसकी वजह क्या है जबकि आप कह रहे हैं कि दलाइल तो हमारे पास ज़्यादा है। कहा दीन की तबलीग में दलील का रोल पस मंजर में चला जाता है, दलील अहम है मगर दलील पस मंजर में चली जाती है। बहुत सी दूसरी चीजें ऐसी हैं कि जो आगे आके अपना रोल प्ले करती है, आप कैसे उनको नजरअंदाज कर सकते हैं। मैंने कहा मिसाल के तौर पर बयान कीजिए। कहा होता यह है कि जब क्रिश्चियन मिशनरी जब काम करती है तो वो ये नहीं कहती है कि ईसाई बनो, तो फिर वो क्या कहते हैं। कहा वो कहते हैं खाना खाया है, जवाब मिलता है नहीं। कहा हम राशन डलवाते हैं। कहा तुम्हारे बच्चों ने दूध पिया है। कहा नहीं। कहा हम दूध के डब्बे लेकर आते हैं। कहा ये बताओ कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। कहा वो तो पढ़ते ही नहीं है। कहा हम स्कूल बना देते हैं। कहा ये बताओ कि तुम्हारे बच्चे बीमार होते हैं तो तुम कहाँ ले जाते हो। कहा कि क्या बीमार होते हैं तो कहाँ ले जाएं, है ही नहीं कोई जगह। कहा हम डॉक्टर देते हैं, हम क्लिनिक यहाँ पर कायम कर देते हैं, छोटा मोटा अस्पताल बना देते हैं, नर्सें भी वहाँ पर होंगी, खिदमत भी होगी, सब कुछ होगा, तुम्हारे मरीज भले हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारी भूख खत्म हो जाएगी, तुम्हें दूध मिलेगा, तुम्हें अगर घर बनाने के लिए कोई मुश्किल दरकार है हम उसमें भी तुम्हारी मदद करेंगे, कम्युनिटी सेंटर बना देंगे कि जहां पर तुम एक दूसरे के साथ सोशलाइज हो सको बेहतर अंदाज से। ये सब कुछ करने के बाद उनको कहना नहीं पड़ता कि क्रिश्चियन बनो। फिर उसके बाद वो सिर्फ इतना कहते हैं कि जनाब ये चर्च है, अगर आपको मौका मिले तो संडे के संडे इधर आ जाया कीजिए। तो वो कहते हैं कि आगे हमको सोचना ही नहीं, आगे हमको सोचना ही नहीं। अगर ये लोग इतने अच्छे हैं कि इन्होंने हमें स्कूल भी दे दिया, हमें शिफा खाना भी दे दिया, हमें खाना भी दे दिया, हमें पानी का मसला था वो भी हल कर दिया, हमें फैसिलिटेट भी कर रहे हैं हमारे रोज़गार के लिए भी, इरिगेशन के लिए भी, इन सारी चीज़ों के लिए, तो बिस्मिल्लाह काफ़ी हो गया, अब ज़रूरत क्या है। यही अच्छे होंगे और यही सही है तो आगे मज़ीद किसी दलील के वो तलबगार नहीं होते। फिर वो कहते हैं कि ट्रिनिटी अगर कमज़ोर भी है तो चलने दो, कोई बात नहीं है, ये अच्छे लोग हैं, इसी को कबूल कर लिया जाए। ये एक तरीके का। मैंने कहा हम लोग क्या करते हैं। वो कह रहे हैं आप लोग ये करते हैं कि जाकर पहला नारा बुलंद करते हैं कम टू इस्लाम, कम टू इस्लाम, कम टू इस्लाम। दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। बात सही है, इंसाफ की बात ये है कि ये बात दुरुस्त है कि आपकी दलील कितनी ही मोहकम मुस्तहकम कवी स्ट्रांग क्यों ना, लेकिन याद रखिएगा दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स है वो भूखा है, वो अपने घर में बच्चों को भूखा छोड़ कर आया है, फाके उसके घर में है, और आप उसको कहें कि मैं तुमको नमाज सिखाता हूँ। व्हाट डू यू मीन, क्या आप बताना चाहते हैं उसको, मैं तुमको नमाज सिखाता हूँ, मैं तुमको कुरान पढ़ना सिखाता हूँ। आप उसको कुछ नहीं, दो खजूरें तो दें अगर ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है। देखिए ये तो उस सूरत में कि अगर गुंजाइश कम है तो इंसान कम करे, लेकिन ये है कि अगर गुंजाइश ज़्यादा है तो ज़्यादा करे। लेकिन कैसे हो सकता है کادل فقر ان یکون کفرن، کہ اگر انسان بھوکا ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، تو یہ فقر اسے کفر تک پہنچاتا ہے، وہ خدا کے بارے میں سوئے ظن رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے یقین جانیے برادران عزیز کہ جو ہمارے یہاں نظر و نیاز کا سلسلہ ہے، میں اس کو بہت قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں، بہت زیادہ، کہ کوئی اپنوں کو کھلائیں، بالکل کھلائیں، اور ساتھ ہی ساتھ کا حسین کا دسترخوان ہے، کوئی بھی آئے اور بیٹھے اور کھائے۔ یقین جانیے کہ میں اس کو بہت مؤثر سمجھتا ہوں۔ پاکستان میں، ہندوستان کا مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال پاکستان کے اندر اس کی ایک تاثیر ہے، جو بہت سارے افراد اس دسترخوان پر آ کر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور کہیں وہ سنتے ہیں کہ یہ حسین کا دسترخوان ہے، تو ان کے دل میں حسین کے بارے میں، ان کے پاس عقل میں کوئی معلومات نہ ہو، مگر ان کے دل میں حسین کے لیے محبت ضرور آ جاتی ہے۔ اگر اس دسترخوان کے ذریعے سے اس کے دل میں محبت آ گئی ہے، تو کل وہ حسین کے بارے میں پڑھنا بھی شروع کر دے گا، سوچنا بھی شروع کر دے گا، کبھی ماتم بھی شروع کر دے گا۔ آپ نے سنا دسترخوان امام حسن علیہ السلام کیوں اتنا وہ امپیکٹ رکھتا تھا، جبکہ شام میں آپ کو جان معلوم ہے کہ کیا پروپیگنڈا ہوا، مگر اس کے باوجود یہ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان، کتنوں کو اس دسترخوان کی روٹیوں نے اہل بیت سے قریب کر دیا، وہ کم افراد نہیں۔ یعنی جب ہم سنتے ہیں امام حسن کی سیرت میں کہ وہ آیا شامی اور گالیاں دے رہا تھا، تو امام حسن نے کیا کہا؟ آپ غور کیجئے، یہ واقعہ آپ نے فضائل میں ہمیشہ سنا ہوگا کہ وہ آیا اور آ کر اس نے گالیاں دینا شروع کر دی، تو امام حسن نے کیا کیا؟ امام حسن علیہ السلام نے اس کو امامت پر لیکچر دینا شروع کیا؟ نا، دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک۔ وہ بیچارہ آلریڈی پروپیگنڈے کی زد پر ہے۔ اس وقت تو آپ کو ایک ایسا راستہ اختیار کرنا ہے کہ وائزلی اس کے دل میں موجود کدورت ختم ہو جائے اور محبت داخل ہو جائے۔ امام حسن کیا کہتے ہیں؟ اے شخص، ایسا لگتا ہے کہ کچھ تو نے ایسی باتیں سن لی ہے کہ جس کی وجہ سے تو کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہے، اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تو مسافر لگتا ہے مدینے میں، ظاہر تیرا حلیہ بتا رہا ہے کہ تو مسافر ہے، چھوڑ، یہ بتا کھانا کھایا ہے؟ اگر بھوکا ہے تو میں کھانا کھلاتا ہوں، اگر تیرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو میرا گھر حاضر ہے، میرا مہمان بن، اگر تیرے پاس بدلنے کے لیے لباس نہیں ہے تو میں تجھے لباس فراہم کرتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے برادران عزیز، یہاں کوئی امامت پر لیکچر نہیں دیا جا رہا، کوئی لیکچر نہیں دیا جا رہا، یہاں پر تو صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ضرورت ہے تو میں پورا کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد وہ جا رہا تھا تو اس نے کیا جملہ کہا تھا؟ کہ جب آیا تھا تو آپ سے زیادہ نفرت کسی سے نہیں کرتا تھا، جا رہا ہوں تو آپ سے زیادہ محبت کسی اور سے نہیں کرتا۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے مفید ثابت ہو، کہ جس کو دیکھ کر لوگ یہ کہہ سکے کہ یہ لوگ اچھے ہوتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، تب دل کے اندر جگہ بننا شروع ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص متعصب ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، مگر انسان کم سے کم اپنے طور پر اپنی کوشش تو کرے۔ زیادہ تر لوگوں کو اس طریقے کار سے قریب کیا جا سکتا ہے اور قریب کیا جانا چاہیے۔ ایک یہ انداز ہے، دوسرا مظلومیت کا انداز، کہ مظلومیت کے ساتھ پیغام کو پہنچایا جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص سڑک کے اوپر ہنس رہا ہے، کوئی نہیں پوچھے گا کہ کیا ہو گیا، لیکن اگر کوئی سڑک پر کھڑے ہو کر ماتم کر رہا ہے، گریا کر رہا ہے، تو دوسرے آ کر سوال کرتے ہیں، خیریت تو ہے؟ یہ انداز خود بتا رہا ہے کہ غم دوسروں کو قریب کرتا ہے، وہ آ کر سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ تم غم زدہ ہو، اور یہ وہ موقع ہے کہ جس کے ذریعے سے دین کا پیغام آگے پہنچتا ہے، حسین کا پیغام آگے پہنچتا ہے۔ یہ جو اتنی خلقت کربلا پہنچی ہوئی ہے، اس کا ایک امپیکٹ ہے، اس کا ایک اثر ہے، کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو کر ماتم کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہر سال اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہر سال اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، غم مناتے ہیں؟ فار واٹ گڈ ریزن؟ یہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ بس اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ عزاداری کا کیا فلسفہ ہے، تو بہت سارے فلسفے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ دوسروں کے ذہن میں ایک سوال کو پیدا کرنا، دوسروں کے ذہن میں ایک سوال کو بیدار کرنا, وہ سوال کریں اور یہاں سے جواب دیا جائے. نیریٹو بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے, دلیل بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے, مگر اس نیریٹو کو بیان کرنے کا موقع اور محل ہوتا ہے. سید سجاد جب پہنچے تو آپ جانتے ہیں کہ کیا کیفیت تھی, دمشق میں بات کر رہا ہوں شام کی, کہ جب شام پہنچے دمشق پہنچے آپ کو معلوم ہے آنکھوں میں آنسو بھی ہیں, گریہ بھی ہے, ماتم بھی ہے, حسین کی یاد بھی ہے, سب کچھ ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, سب کچھ ہے, مگر ذرا غور کیجئے کہ وہیں دمشق دروازے کے پاس ایک شخص آ کر کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں ذلیل کیا, خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم کو ذلیل کیا. یہ سید سجاد ہتھکڑی بیڑی غم اندو سب کچھ, 28 محرم کو یہ قافلہ پہنچ چکا ہے دمشق کے باہر, 2 دن تک تو انتظار کروایا ہے اور پھر پہلی سفر کو یہ قافلہ داخل ہوا. ایسے میں ایک شخص آ کر بدتمیزی کے ساتھ یہ سوال کر رہا ہے, سید سجاد خستہ ہیں, تھکے ہوئے ہیں, غم زدہ ہیں, مگر اب موقع ہے کہ تواصو بالحق کیا جائے, تواصو بالصبر کیا جائے. تو سید سجاد ایک سوال کرتے ہیں, یا شیخ افقرات القرآن, اے شیخ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ وہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ یہ قیدی قرآن کی بات بھی کرے گا, قیدی ہے, غیر مسلم ہے, کافر ہے, مشرک ہے, نعوذ باللہ, اس کا کیا تعلق دین سے اور اسلام سے, اور یہ قرآن کی بات کرے گا؟ یا شیخ افقرات القرآن. اب سید سجاد یہ موقع نہیں ہے کہ فقط آنسو بہائے جائیں, نہ, غم کے ساتھ سید سجاد اس موقع پر اس کو مخاطب کر رہے ہیں, کہا کہ ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے, کہا یہ بتا کہ کیا تو نے یہ آیت پڑھی ہے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, کہا کہ ہاں میں نے یہ آیت پڑھی ہے, مگر یہ تو رسول کے قرابت داروں کے بارے میں, تمہارا اس سے کیا رب؟ کہا خدا کی قسم ہم ہی وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے. ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ پہلے وہ قرآن کی بات کرے گا, نمبر 2 قرآن کی آیت پڑھے گا, نمبر 3 یہ اعتماد کہ وہ کہے گا یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے, اس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا. کہا یہ تمہارے بارے میں نازل ہوئی؟ کہا کہ ہاں ہمارے بارے میں نازل ہوئی. اچھا چھوڑو, یہ بتاؤ تم نے یہ آیت سنی ہے, وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, کہ جو تمہارے پاس بچ جائے اس کا خمس نکالو اللہ کے لیے, رسول کے لیے, اس کے قرابت داروں کے لیے. کہا کہ ہاں ہاں ہم نے سنی ہے, مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا وہ قرابت دار جن کا تذکرہ اس آیت میں آیا ہے وہ بھی ہم ہیں. کہا تم ہو؟ کہا کہ ہاں وہ بھی ہم ہیں. کیا تم نے یہ آیت سنی ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, آیت اطہر پڑی؟ کہا کہ ہاں, مگر یہ تو نبی کے اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے, تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا نبی کے اہل بیت ہم ہیں. کہا تم ہو؟ کہا کہ ہاں ہم ہیں. کہا ایک مرتبہ خدا کی قسم کھا کر کہو کہ تم ہو. چوتھے امام نے کہا خدا کی قسم وہ ہم ہیں کہ جن کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے. وہ آگے بڑھتا ہے, اپنے ہاتھوں کو آسمان کے نیچے پھیلاتا ہے اور کہتا ہے اے پروردگار, تیرے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں سے میں بری ہوں, اے پروردگار میں تیرے اہل بیت کا, رسول کے اہل بیت کا دشمن نہیں ہوں. اور پھر وہ آ کر چوتھے امام سے کہتا ہے کہ فرزند رسول کیا ممکن ہے کہ میری مجھ گنہگار کی توبہ قبول ہو جائے؟ کہا کہ ہاں آج بھی اگر تم ہمارے بن جاؤ تو خدا تمہیں معاف کر دے گا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے تواصو بالحق و تواصو بالصبر, کہ صبر کے ساتھ پیغام حق کو آگے پہنچایا جا رہا ہے. کمال ہے جو سید سجاد نے کر کے دکھایا. حالانکہ کیفیت کیا ہے, الفاظ آپ سنیں کہ سید سجاد کہتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں پر ہمیں رسیاں لا کر اس طرح سے جکڑا گیا جس طرح سے جانوروں کو جکڑا جاتا ہے, غنم کا لفظ استعمال کیا, جس طرح سے بھیڑ بکریوں کو جکڑا جاتا ہے رسیوں کے اندر, اس طریقے سے ہم کو رسیوں کے اندر جکڑا گیا. ایک رسی میں کئی کئی گلے تھے کہ اگر کوئی ایک بیٹھ جائے تو سب کا دم گھٹنے لگتا تھا, سب کو کھینچتے ہوئے وہ لے کر چلے کہ دربار جانا ہے, دربار جانا ہے, دربار جانا ہے. اور دربار تک پہنچنے کے لیے 7 دروازے تھے, ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 2 رویا قطار تھی سپاہیوں کی, جو ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے تھے مرعوب کرنے کے لیے, دہشت زدہ کرنے کے لیے. اور سید سجاد کہتے ہیں کہ اس موقع پر اگر کوئی حوصلہ دے رہا تھا تو وہ میری پھوپھی زینب تھی. میری پھوپھی زینب ہر ایک سے کہہ رہی تھی اے فروا پریشان مت ہونا, میں ساتھ چل رہی ہوں, اے لیلا گھبرانا نہیں، زینب ساتھ چل رہی، اے رباب پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، زینب تمہارے ساتھ چل رہی. یہاں تک کہ مجھے بھی حوصلہ دیا ہے میری پھوپھی زینب نے. ایک دروازہ ہو گیا، دوسرا دروازہ گزرا، تیسرا، یہاں تک کہ جب ساتوں دروازے ہم نے عبور کر لیے اور دربار نظر آنا شروع ہو گیا تو جو سب کو حوصلہ دے رہی تھی اچانک وہ بیٹھ گئی، وہ جناب زینب بیٹھ گئی، اچانک وہ بیٹھ گئی. اور جب وہ بیٹھ گئی تو میں اپنی ہتھکڑیوں کو سنبھالے ہوئے آہستہ آہستہ اپنی پھوپھی سے قریب ہوا اور میں نے کہا کہ پھوپھی اماں، کیا دربار میں نہیں چلیں گے؟ تو جناب زینب کہنے لگی، چلیں گے بیٹا، دربار میں تو جائیں گے، بس مجھے تو کچھ یاد آ گیا. کہا پھوپھی اماں کیا یاد آ گیا؟ کہا 21 رمضان کا دن تھا، بابا کا وقت آخر تھا، بابا نے مجھے کہا تھا زینب ذرا اپنے کانوں کو میرے لبوں سے قریب کرنا. میں نے جب اپنے کانوں کو بابا کے لبوں سے قریب کیا تو بابا نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، زینب دربار میں جانا لازم ہے، زینب دربار میں جانا پڑے گا. میں نے کہا تھا بابا وہاں تو نامحرموں کا مجمع ہوگا، آپ کی بیٹی کیسے جائے گی، زینب کیسے جائے گی؟ اس وقت بابا نے کہا تھا، زینب پریشان مت ہونا، مجھے آواز دینا، میں موجود رہوں گا، بس بیٹا ایک دفعہ بابا آ جائے تو پھر اس کے بعد چلتے ہیں. نجف کا رک کر کے کہا یا علی، اور کچھ دیر کے بعد کہا چلو بیٹا. وہ آ گئے کہ جن کا انتظار تھا، وہ آ گئے کہ جن کا انتظار.
الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، بانیان اور حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، آل محمد کے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو، جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسين.